The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madinah Zakirah. Here it is, Madinah Zakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله
صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1442 سن ہجری کے ماہ جمادی الاخرى کی آج 24ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب ایک ایسا سوال میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک سلگتا ہوا سوال ہے اور ہے پرابلم سوسائٹی میں, ایسا سوال بن جاتا ہے معاشرے میں. اب سوال کچھ یوں ہے, کیا لڑکیاں مردوں کی غلامی کے لیے پیدا ہوتی ہیں؟ شادی سے پہلے ماں باپ بھائیوں کی غلامی, شادی کے بعد شوہر کی غلامی, کیا اسلام ہر مقام میں عورت کو پیچھے رکھتا ہے یا واقعی عورت غلام کی طرح ہے؟ جواب ارشاد فرمائے.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اسلام نے مرد کو بھی اس کے حق دیے, عورتوں کو بھی اس کے حق دیے, بلکہ عورت تو پہلے زمانے جاہلیت میں بہت مظلومہ تھی, اسلام نے تو اس کو اٹھان دیے. پہلے تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, لڑکی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو تو زندہ دفن کر دیتے تھے. جو حال آئے عرب, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچایا اور یہ مطلب رسم ختم ہوئی دفن کرنے کی, زندہ دفن کرتے تھے, ایسے وحشی ہوتے تھے. اور عورت کو اپنا بالکل مقام حاصل ہے, عورت کے حقوق ہیں, اور ماشاءاللہ عورتوں میں بھی ایک سے ایک, جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تو مفتیہ تھی, بہت بڑی عالمہ تھی صحابیہ, ایک سے ایک عورتوں کو عزت اسلام نے دی. اب اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ عورتوں کو مطلب یعنی کہ اس کے حقوق نہیں دیتا تو وہ انفرادی اس کا فعل ہے. باقی بھائیوں کی غلامی یہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے ساتھ ایسا پیش آیا ہو تو وہ اپنے مطلب یعنی کہ جذبات اس نے دیے ہوں گے, ورنہ بھائی تو بہنوں کے ساتھ اتنا اس نے سلوک کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ ماشاءاللہ بالکل یعنی کہ ادھر ادھر رکھتے ہیں اپنی بہن کو,
اس پر اگر
یہاں کرتے ہیں تو لاکھوں لاکھ روپے اس پر خرچ کرتے ہیں.
اگر اس پر میں آپ سے کوئی ایسی بات کروں, آپ سے ایسی کوئی بات کروں کہ آپ کو کیا ایسا لگتا ہے کہ شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض عورتیں اپنی ذمہ داری کو غلامی کا نام دیتی ہیں؟ مثال کے طور پر جیسے آدمی ہیں, بیمار ہے, پریشان ہے, ہلکی پھلکی کوئی بیماری بھی ہے, تبھی دوائی کھا کر گولی وغیرہ کھا کر یہ گھر سے نکلتا ہے, کام کاج کرنا ہے, پتہ کما کر لاؤں گا تو گھر چلے گا, تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو جس طرح بعض اوقات جیسے مرد کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, نہ نفقہ اس پر واجب ہے کہ گھر کے لیے سب کچھ کرے, تو بہت سب کچھ کرنے کا, تو اسی طرح عورت کو ایسا نہیں لگتا کہ بعض ایسے کام ہیں جو اس کی ذمہ داریوں اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ایک حصہ ہیں, और उसको वो गोया के माजल्ला बेचारी समझ बैठी हो कि ये मुझे गुलामी कि जैसे हो गई, ऐसा कुछ लगता है आपको?
हो सकता है, क्योंकि अब घर की कमाई के लिए तो मर्द जाता है, अब अगर औरतें भी जा रही हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था कि मर्द ही नौकरियां करते थे, दुकानें चलाते थे और बेचारे इतनी मेहनतें करते थे और उमूर खानादारी अंजाम देती, खाना पकाना, धोना, बच्चे संभालना। तो ये तकसीम है, तो इसमें क्या मतलब ऐसी गुलामी है? देखा जाए तो मर्द ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, कमा के लाता है बेचारा, और रात दिन एक करके मतलब वो पेट भरता अपना और बाल बच्चों का। और फिर ये कि घर में भी आकर बाजू का तो औरत इतनी वो होती है, मतलब मुंह फट के फिर भी मतलब उसको एहसास नहीं होता, और यूं भी घर खराब होता है बाजू का कि वो जैसे ही शोर थका हार आया तो मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करने के बजाय, आज तुम्हारे बेटे ने प्याला तोड़ दिया और आज गिलास तोड़ दिया, तो संभालो अपने बेटे को, मारो इसको, आपने मुंह पर इसको सर पे चढ़ाया, जब देखो इसको बस प्यार ही करते रहते हैं, थोड़ा आंख भी दिखाओ इसको, तो ये गाइड करती रहती है शोर को। अब इस तरह मतलब ये कि वो बेचारे की थक्कन में उसको थोड़ा मुस्कुरा कर इस्तकबाल करे, उसको दम लेने दे, उसको पानी पेशकश करे, पानी दू, कुछ आपको चाहिए, थके हुए आए माशाल्लाह करके, वो ऐसा हर जगह नहीं हो रहा। तो यूं मर्द भी मजलूम है कई जगह पर, कई जगह औरत भी मजलूम है, वो तो है अपना अपना हिसाब किताब है, तो किसी पर भी जुल्म नहीं होना चाहिए। कहीं सास मजलूम होती है, कहीं बहू मजलूम होती है, कहीं नंद मजलूम होती होगी, तो एक तरफ तो नहीं है कि खाली हर सास बहू पर जुल्म करती हो, ऐसा तो नहीं है, और ये भी नहीं है कि हर बहू सास पर जुल्म करती हो, ऐसा भी नहीं है।
और अगर इस तरह
पूरे माशरे में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं,
और अगर इस तरह का जुल्म की दास्तान ली जाए ना, तो औरत का औरत पर जुल्म के ताल्लुक से शायद ज्यादा मजामीन मिल जाएंगे। अगर घर की हिस्ट्री देखी, घर की स्टोरी देखी जाए, तो औरत का औरत के साथ जुल्म होने ना होने का ज्यादा ताल्लुक मिलेगा, ना कि मर्द का औरत के साथ।
और सास बहू तो फिर दोनों औरतें हैं,
नंद भाभी दोनों औरतें,
नंद भावज भी औरतें, दो बहनों में नहीं बनती या नहीं बनती, माँ बेटी में नहीं बनती
भाई। किसी के अगर दो बीवियां हो तो वो सौतने होती है, तो वो भी दो औरतें ही है जो एक दूसरे के साथ मतलब कि वो मामला उनका जो तेज चल रहा होता है, तो ये मतलब
इनका तो यूनियन बनना बहुत मुश्किल,
बहुत मुश्किल।
लेकिन अब ये कोई किसी की हैं दो बीवियां बिलफर्ज, तो इनको हालात के साथ सुधा कर लेनी चाहिए। ये देखे पुरानी कहेगी इसको तुम तलाक दे दो, ये कहेगी तुम इसको छोड़ दो, उसके पास अब क्यों जाने लगे हो, मुझे क्यों फंसा दिया, ये ऐसी तोबा तोबा, यानी ये मशवरा देना कि तुम मतलब यानी कि इसको तलाक दे दो, तोबा अस्तगफिरुल्लाह, घर तोड़वाना, रिश्ता तोड़वाना, ये शरण गुनाह है, नहीं समझती बिल्कुल, यानी कि वो जिद करती हैं कि इसको तुम छोड़ दो। तो अब ये कि मैं ये नहीं मशवरा दूंगा कि दो घर के बैठ जाओ और अपना सुकून बर्बाद करो और घर का मतलब कुंडा कर दो। एक बात है, अब किसी की है दो, तो अब ये कि दोनों आपस में तरकीब बना ले, अदर ऑप्शन भी तो नहीं है ना, लड़ती रहेंगी, टेंशन लेंगी तो बीमारियां, गुना अलग इसमें होते हैं, ये बते हैं, तो मते हैं, बदगुमानियां, तो अल्लाह करीम आसानी कर दे। तो इसलिए वो दूसरी की तो मैं फेवर में नहीं हूं। हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हज पर गए थे तो उलमाए किराम ने, वहां के उलमा और मशाइख ने आला हजरत का बड़ा एहतराम किया, आला हजरत की सलाहियत ने देखी तो आपसे सनदें लेते थे, इजाजतें लेते थे अरब के उलमा। तो उस वक्त आशिकान रसूल का दौर था, तो वो मशवरा दिया कि आप दूसरी शादी कर ले हमारे यहाँ, तो आला हजरत के साथ आपके शहजादगान की अम्मी जान भी थी, तो आला हजरत ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कनीज को इसलिए तो नहीं लाया कि मैं इसको सदमा दूं, दूसरी आएगी तो सदमा तो होगा, सदमा होना यह एक फितरी अम्र है, लेकिन गुनाहों से उस सदमे का इजाला करने की कोशिश करना ये फिर अलग सूरत है। तो इस तरह मतलब ये हलासत ने जवाब दिया। तो उलमा ने यह अर्ज किया कि हमारा ये ख्याल था कि आप चूंकि आपके पास बहुत इल्म का खजाना है तो आपकी यहाँ दूसरी शादी हो जाएगी, एक घर यहाँ हो जाएगा, तो आप बार बार आते रहेंगे, हम आपका फैज उठाते रहेंगे। लेकिन हलासत ने दूसरी नहीं की। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। देखिए ये वजाहत इसलिए की कि कहीं कोई मतलब ऐसा ना हो कि मेरी कोई बात को मतलब दलील बना करके भाई इसमें भी मदनी चैनल में बोला है कि दूसरी कर लो। एक बार मेरे पास एक आया, मेरे को बोला इजाजत है मुझे तीसरी करनी है, तो दो पहले देती है तीसरी करनी है, तो मैंने क्या कहा यार मेरे कंधे बहुत कमजोर है मैं बोझ नहीं उठा सकता, समझ गया मुस्कुरा कर भाग गया। वरना पीर साहब को मजा देता मुर्शिद का हुक्म है तीसरी करो। तो इसमें बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये शासन में बेडरूम की दीवार पर अल्लाह के नामों की फ्रेम वगैरह लगाना कैसा?
लगाई तो जाती है, इसमें क्या हर्ज है? अब वो आप कहीं और घूम रहे होंगे तो इसमें ये कि ऐसे मौके पर ये लिखा है कि जैसे कुरान करीम है तो उस पर कोई मतलब इसको ढक दे, ये फ्रेमों को भी गालिबन ढकने का है, कपड़ा उस पर डाल दे। ये मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमा देंगे इंशाल्लाह।
कुरान पाक के हवाले से मुकद्दस जी तो उसमें तो कपड़ा वगैरह
अदब है ये
जी, अदब है ये, और आमतौर पे ये ऊंची
नहीं कह रहे तो गुनाहगार भी नहीं है
जी। आमतौर पे चूंकि ऊंची ही लगाई जाती हैं तो इसलिए अगर कोई सो रहा है लेटा हुआ है तो पांव चूंकि नीचे ही की तरफ होते हैं तो इसलिए उस तरफ अगर पांव हुए तो इसको बेअदबी भी नहीं कहेंगे। जैसे जिस तरफ लेटा हुआ है इसी तरफ ऊपर की तरफ जो है ये ऐसे फ्रेम लगी हुई है या कोई किताब वगैरह रखी हुई है तो इसको उलमा ने लिखा कि अब ये जो पांव फैलेंगे क्योंकि बराह रास्त उसकी तरफ नहीं जा रहे वो ऊपर है तो इसलिए इसको बेअदबी नहीं कहा जाएगा।
कहते हैं अगरबत्ती जलाने से क्या दुकान या घर में बरकत होती है?
अपने इर्द गिर्द और घरों के माहौल को साफ सुथरा और खुशबूदार रखिए। किससे जहां जरासीम का खात्मा होता है वहीं घरों में बरकत भी होती है। जैसा कि हजरत सैयदना शेख अबुल अब्बास बोनी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं खुशबू सुलगाने से घर में बरकत होती है। लेकिन खुशबू एक अच्छी चीज है मगर खामा का इसको अगरबत्ती कमरा बंद है और अगरबत्ती जला दी और मकसूद खुशबू लेना नहीं है बरकत हासिल करना है ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। जैसे कब्रों पे भी लोग अगरबत्तियां गाड़ देते हैं और चले जाते हैं इससे ये तो फजूल जा रही है। वैसे खुशबू अच्छी चीज है, खुशबू अच्छी चीज है और इसके हालात ने पजीराई की खुशबू की, कब्रों पर ये जलाने की आपने पजीराई नहीं की। हाँ लोग वहां मौजूद हैं जैसे कोई तिलावत हो रही है महफिल हो रही है और उसमें अगरबत्तियां कब्र से हटकर उसको गाड़ दी या अगरदान में रख ली ताकि लोगों को खुशबू पहुंचे तो ये एक अच्छी चीज है, वरना कब्र वाले को इसका कोई फायदा नहीं है। फिर इस रात में जाइए कि वैसे जलाकर आ गया छोड़ दिया गाले बनिए इस रात में जाइए, किसी का किसी को फायदा नहीं है, कब्र को इसका फायदा नहीं है। तो इसी तरह दुकान में अगर इसलिए जलाते हैं कि वहां दुकान में जो लोग हैं उनको खुशबू पहुंचेगी तो ये अच्छी बात है और फरिश्तों को भी खुशबू से फरहत होती है। तो ये नीयत भी की जा सकती है कि मैं फरिश्तों को और मुसलमानों को खुशबू के जरिए फरहत का सामान करूंगा इंशाल्लाह, इस नीयत का भी सवाब मिलेगा। खुशबू सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद थी। खुशबू हो अगरबत्तियां बगैर खुशबू की भी आती हैं, खासकर मजारात पे लोग اور رسمی طور پہ وہاں دے دیتے ہیں تو وہ بغیر خوشبو کی بھی دیکھی ہے میں نے، خالی خالی بس وہ الاؤ ہوتا اس میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے. الاؤ جو آگ روشن اس میں اگربتیاں ڈالیں گے پھر وہ اتنی خوشبو نہیں دے گی، خوشبو ہوئی کہ وہ اپنے حساب سے اس کو اوپر جلائی اب یہ خوشبو جلتی جائے گی اور دیتی جائے گی، وہ تو ضائع کر رہے ہوتے. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ایسا، یہ نہیں اگر آپ کی چلتی ہے جہاں ہوتا ہو ایسا ان کو سمجھائیں ایسا نہ کریں، یہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو بغیر خوشبو کی بیچتے ہیں اور لوگ خوشبو والی سمجھ کر لیتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے. ہاں جس کو پتا ہے کہ خوشبو نہیں ہے اس میں، کہہ کر رہے خوشبو نہیں ہے اس میں، اب وہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ یہ جائز ہے، لیکن اب وہ جلا رہا ہے یہ فضول اسراف کر رہا ہے، گناہگار ہوگا اس کو ڈال رہا ہے اس میں الاؤ میں، یہ تو الٹا دھوئیں سے آنکھیں جلیں گی، خوشبو تو نہیں ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا.
میں نواز بولتا پیا فیصلہ بہادر ہے جی، اس ٹائم اسی نولڈی کول اتھے مچھی مارکیٹ دے وچ کھڑے ہوئے ہاں، تے جتھے مچھی بہت ساری آندی ہیگی ہے تے جنہاں دے وچ مچھی دے اوپر لکھیا ہوندا اللہ محمد، تے میں پوچھنا چاہنا کہ اے مچھی نو کٹ دیندے آ یا او بیچ دیندے نے، کیا مچھی کھا لینی چاہیدی آ یا او کٹنوں کٹنا بہترین ہے کہ نہیں ہے؟
میرا نام احسان علی، میں فیصلہ آباد دا رہائشی. اج کل سردیاں کا موسم ہے، مچھلی بڑی آم کھدی جاتی ہے، اسی بھی بہت زیادہ کھانے ہیں مچھلی، تو سانو یہ نہیں پتا کہ مچھلی کی کہڑی سب سے زیادہ اقسام ہے کی ہے. میرا بابا جی کو سوال ہے کہ جی سردیاں کے موسم سب سے زیادہ مچھلی اچھی اور فائدہ مند اور لذیذ کہڑی ہے، میں نے جواب دیتا جائے.
میں محمد رمضان فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا مچھلی کا کام ہے اور جو ہم کام کرتے ہیں مچھلی اور اس کے چھینٹے ہمارے پہ پڑتے ہیں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس سے ہماری نماز ہو سکتی ہے، کہ ہمارے کپڑے پاک ہیں کہ ناپاک ہیں؟
دیتا ہوں تجھے کو واسطہ تیرے حبیب کا.
ماشاء اللہ، مچھلی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ محمد عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھی ہوئی مچھلی، وہ تو بالکل نایاب سی ہوتی ہے، کبھی کوئی کروڑوں مچھلیوں میں کبھی آ گئی ہوگی، دیکھی تو میں نے بھی زندگی میں نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسی مچھلی ہے بھی تو اس کو میرا خیال ہے کہ لوگ اس کی تو زیارت کریں گے اور اس کو خوش کر کے اس کو تبرکن رکھیں گے شاید، تاہم اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کھانا جائز ہے. اس کا تعویذ بھی تو پانی میں گھول کے پیتے ہی نا جس میں آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں. اچھا، اور سوال کیا ہے کہ کون سی مچھلی کھائی جائے، لاکھوں قسمیں مچھلی کی، دریا کی جو مخلوق ہے نا زمین کی مخلوق سے بہت زیادہ ہے، تو اب ہر ایک کو اپنی اپنی وہ کوالٹی پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی سی مچھلی، کسی کو کوئی سی مچھلی، تو اس میں اپنی پسند کی مچھلی بندہ کھائے. لیکن یہ ہوتا ہے بعض مچھلیاں زیادہ مفید ہوں، بعض کم مفید ہوں، بعض مچھلیاں کسی کو معافی نہیں آتی ہوں گی، یہ بھی ہوتا ہے، الرجی بھی ہوتی ہے کسی کسی مچھلی سے، تو طرح طرح کی مچھلیاں آتی ہیں، تو یہ کہ اس میں زیادہ معلومات نہیں ہے مجھے. وہ سلمون مچھلی ایک ہے، مشہور مچھلی ہے، دنیا کی مشہور شاید ہے، اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی اور مفید مانی جاتی ہے، لیکن شاید پاکستان میں نہ ملتی ہو، ملتی ہوگی 3 پیک ملتی ہوگی، 3 پیک جو غذائیں ہوتی ہیں نا ان کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں یہ ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں اس کو دیر پا رکھنے کے لیے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یہ جو میں نے پڑھا یہ بتا رہا ہوں. سلمون میں تازہ مچھلی ملے نا تو اچھی ہے، فائدے والی ہے، اومیگا 3 قدرتی چکناٹ ہوتی ہے، تیل چربی، مچھلی کی چربی تو جمتی نہیں ہے. کولیسٹرول وغیرہ کا تو اس کے بارے میں پڑھا نہیں کہ اس سے کولیسٹرول ہوتا ہو. ہاں جھینگا جو ہے اس سے کولیسٹرول کا پڑھا ہے, کولیسٹرول ہوتا ہے جھینگے میں. ہے مچھلی, جھینگا بھی مچھلی ہے, اگرچہ علماء کا اختلاف ہے بچنا بہتر ہے, کھا لیں تو کوئی حرج نہیں جھینگا. یا تیسرا یہ کہ وہ مچھلی کاٹنے کے چھینٹے, تو مچھلی میں جو کچھ ہوتا ہے یہ ناپاک نہیں ہے, اس کے چھینٹے بھی اڑتے ہیں یہ ناپاک نہیں ہے. البتہ یہ کپڑوں پر جو مچھلی لگے گی یہ اس کے چھینٹے لگیں گے تو اس سے کپڑوں سے بدبو آئیے, اور بدبو کی حالت میں مسجد میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے, کہ اس سے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے اس سے جو مچھلی کا کام کرتے ہیں نماز تو ان پر بھی فرض ہے, تو وہ اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیں, بدن میں بھی بدبو ہو جاتی ہوگی تو اچھی طرح نہا دھو کر یہ پہلے سے ان کو تیاری کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ جماعت کھڑی ہونے لگی, اقامت شروع ہوئی, اب بھاگ بھاگ کے تیاری ہو رہی ہے, پھر تو جماعت ملے گی نہیں ہے, پھر صفائی پوری نہیں ہوگی. تو پہلے سے اپنا اندازہ لگا لے کتنی دیر میں یہ تیار ہو جاتا ہے, یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ تیاری کرے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے الگ رکھیں. غسل سے اگر بدبو جاتی ہے تو غسل کرنے, ورنہ جن حصوں پر مچھلی کے اثرات ہیں ان کو صابن سے یا جیسے بھی اس کو اس طرح صاف کریں کہ بدبو جاتی رہے, یہ ضروری ہے. صلو علی
اللہ تعالی علی محمد. یا یہ رہنمائی فرما دیں کہ جب گھر میں مچھلی پکتی ہے اور ہم جب مچھلی کھا لیتے ہیں تو عموماً ناخنوں میں مچھلی کا ایک جیسے سمیل سی ہوتی ہے جو کھانے کے بعد, وہ انگلیوں اور ناخنوں میں رہنے کی جیسے ہوتا ہے تھا, تو اب اس کو کتنا مطلب کہ اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئے, کیونکہ پھر وہ رہتی ہے ایک ٹائم تک, کہ یہ کھانے کے فوراً بعد اس طرح ہاتھ دھونا کہ یہ چلی جائے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟
اصل وہ مچھلی جو کھانے کے شوقین ہوتے ہیں نا, تجربہ کار, ان کی مچھلی بدبودار نہیں ہوتی. جو کبھی کبھار کھائیں یا ان گھڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا سمجھ نہیں پڑتی, تو یہ تو جیسے میری بہن کیا کرتی تھی, بڑی بہن جو ہوتی تھی, چار پانچ گھنٹے پہلے مچھلی ڈال دی پانی میں, اب وہ پانی میں اس کی جو بھی اسمیل ہے وہ نکل جائے گی. ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ اس کو سرکے میں بھگو کے رکھتے ہیں. سرکے میں کتنی دیر بھگوئیں گے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ میرا خیال بھگوئیں گے نا سرکے میں, تو اسمیل سرکہ جو ہے نا اس کی لے لے گا. بلکہ خالی سرکہ لگا لیں, ہاں یہ سرکہ لگا لیں اس کو مچھلی کو, تو اس کی اسمیل جو ہے نا وہ کچھ دیر رکھ دیں سرکہ لگا کر, تو اس کی اسمیل چلی جائے گی. نمک پہلے سے لگانا بھی مفید ہوتا ہے. اس طرح مطلب ہے کہ جس کو مچھلی کھانا آتا ہوتا ہے نا تو اس کو طریقہ بھی آتا ہوتا ہے. مچھلی کھانے والی ایک مطلب مخصوص کیٹیگری ہے لوگوں کی, وہ مچھلیاں شوق سے کھاتے ہیں. ایک تعداد ہے جو مچھلی کے قریب بھی نہیں جاتے, بھول کرتے ہیں. مچھلی کے اپنے فوائد ہیں, انہیں خاص کر مچھلی کا سر جو ہے نا یہ بڑا مفید ہے. تو جو مچھلی کھاتے ہیں وہ مچھلی کا سر نہیں کھاتے, یہ پھینک دیتے ہیں, اور جو سر کھاتے ہیں یہ بڑے مہنگے داموں بازو کا ان کو سر خریدنا پڑتا ہے. بڑا سر جو ہوتا ہے نا کافی مہنگا ہوتا ہے. تو اس کو بھی مطلب ہے نا کہ اس سے کھانے سے عقل بڑھے گی, مچھلی کا سر کھانے سے. اور اس کا سوپ بنانے کا بھی طریقہ ہے, وہ یخنی. تو بعض قومیں ایسی ہیں جو مچھلی بہت کھاتی ہیں, ان میں عقل بھی زیادہ ہوتی ہے. فقراء البغداد, فقراء المدینہ, بنگلہ دیش بہت عقل مند ہوتے ہیں, میں صحیح بولتا ہوں, دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہ مچھلی بہت کھاتے ہیں. موسلی ساول یہ ان کی پسندیدہ غذا ہے, مچھلی چاول کھاتے ہیں. اور وہ بڑے یوں وہ نہیں ہوتے بم جیسے, کیونکہ مچھلی موٹاپا نہیں لاتی. تو یہ ہوتے عام طور پہ نارمل, دماغ ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا ہوتا ہے, بہت سمجھدار ہوتے ہیں. اب یہ قسم ظاہر ہے کہ وہ کم سمجھدار بھی ملیں گے, لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ زیادہ تر سمجھدار ہوتے ہیں. اسی طرح ہند میں بھی بعض ایسے صوبے ہیں سن رکھا ہے میں نے, وہ مچھلی کا سر بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ بھی بہت یعنی کہ عقل مند مانے جاتے ہیں. الحمدللہ ہم بھی مچھلی بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں, مچھلی کے سر بہت کھائے ہیں میں نے اور ہم شوق سے کھاتے ہیں. اس میں ایک کہنے کا اللہ کی یہ بھی نعمت ہے اور اس کے فوائد. آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا, عقل بھی اور ترقی کر جائے گی انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی شوق سے کھاتے ہیں ہم مچھلی, سب کھایا کریں, ہفتے میں ایک یا دو بار تو کھانی ہی چاہیے مچھلی. آہستہ آہستہ کھائیں گے تو کھانے بھی آ جائے گی انشاءاللہ, پکانے بھی آ جائے گی. تلی بھی نہیں ہے جو مچھلی کھاتے ہیں نا, وہ عقل مند شاید اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ تلی بھی کھاتے ہیں, ڈیپ فرائڈ, یہ نقصان کرتی ہے. یہ جو تیل ہے نا, یہ جو کڑکڑا کے تیل کرتے ہیں اس میں فری ریڈیکلز بنتی ہیں جو کہ کینسر بھی لا سکتی ہے, فری ریڈیکلز. تو یہ مطلب تلی ہوئی مچھلی نہیں, کبھی کبھار کوئی ایک آدھ پیس کھا لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کہ وہ گریل فش یہ چلے, وہ کوئلوں پر بھنی ہوئی, یا پھر یہ کہ وہ سالن کی طرح پکی ہوئی مچھلی, یہ مفید ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد مظہر, جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا درس نظامی عالیہ دوم کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ یہ دربار مزارات پر اور جس طرح مدینہ شریف میں یہ کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں, اکثر مزارات پر دیکھنے میں آیا ہے اور ملاحظہ بھی کیا ہے, سنا بھی ہے, تو ان کبوتروں کا کیا کوئی خاص تعلق ہے درباروں سے؟ تو ان کی خاص کوئی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی جو بھی وضاحت ہے رہنمائی فرمائیں.
مکہ مکرمہ میں جو حرم میں کبوتر ہیں ان کے بارے میں تو یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ غار سور پر جس کبوتری اور کبوتر نے انڈے دیے تھے وہ اس کی نسلوں سے یہ حرم میں ان کو یہ خدمت کی تھی نا انہوں نے, تاکہ کفار کو یہ پتا نہ چلے کہ اندر کوئی گیا ہے, اندر کوئی جائے گا تو کبوتر اڑ جائیں گے, کبوتر کے انڈے کہاں سے آئے, کبوتری بیٹھی ہوئی ہے انڈے پر, مکڑی نے جالا بن دیا. یہ اللہ پاک نے حفاظت کا سامان فرمایا اپنے حبیب کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کبوتر کو یہ مطلب اس کا صلہ ملا, اس کی نسلیں وہاں حرم میں. اچھا, باقی رہا دیگر مزارت پر, تو اصل مزارت کی نسبت تو اللہ بہتر جانے, زائرین سے ضرور نسبت ہے ان کو, کیونکہ یہ زائرین کا ایک پرانا معمول ہے کہ یہ مزارت پر جو کبوتر ہوتے ہیں ان کو دانے کھلاتے ہیں, تو یوں جہاں غذا ملے گی وہاں مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ مخلوق جائے گی, تو کبوتر وہاں ہوتے ہیں, ان کو دانے ملتے ہیں وہاں. جیسے آج آپ ابھی دیکھ کھول دو نیاز کی, دیکھیں کھول دو خوشبو ایسی آئی ہے, گھروں سے نکل نکل کر آنکھیں ملتے ہوئے لوگ کھانے کے لیے پہنچ جائیں گے, تو غذا پر تو آتا ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں 20 سے 30 سال کا جو عرصہ ہے یہ اہم ترین ہوتا ہے. جو باتیں سوچی تھی, مستقبل کے پلانز وہ پورے کر رہے ہیں, شادی ہونی ہے, والدین بھی بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں, پیسے کمانے ہیں, نوکری کاروبار وغیرہ. اب یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کوئی ہنر سیکھتے ہیں, کوئی گاڑیوں کا یا موٹر سائیکلز کا کام سیکھ لیتا ہے, مکینک بن جاتا ہے, کوئی کیٹرنگ یعنی کھانے پکانے کے کام سے وابستہ ہو جاتا ہے, کوئی زراعت سے وابستہ ہو جاتا ہے اور مویشی وغیرہ پال لیتا ہے, اور بعض کپڑے کا یعنی سلائی کڑھائی کا کام شروع کر لیتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو اسکول کالج اور یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے والوں کو تو تعلیم یافتہ کہا جاتا ہے, لیکن یہ جن کے پاس ہنر ہے, 7, 8, 10, 20 سال کا تجربہ ہوتا ہے, اور بعض تو ایسے اپنے ہنر میں تاک ہوتے ہیں کہ دور سے گاڑی چلتی آ رہی ہو وہ آواز سن کے بتا دیں گے گاڑی میں خرابی کہاں ہے, لیکن انہیں پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا اور معاشرے کا رویہ ان کے ساتھ تھوڑا مختلف ہوتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اس 2021 میں یعنی جدید دور میں ڈگری کی زیادہ اہمیت ہوگی یا ہنر کی؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ صحیح معنوں میں تعلیمی یافتہ یعنی ایجوکیٹڈ یہ کس کو کہنا چاہیے؟
میرے نزدیک تو علماء پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بھلے انگلش کی اے بی سی ڈی ان کو نہ پتا ہو، جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، علم دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو یہ پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح جس کو دینی معلومات ہے، فرض علوم جانتا ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، روزوں کے مسائل جانتا ہے، ذرا وہ پڑھا لکھا ہے. باقی دنیاوی تعلیم ہے اور قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. اب اس کو ذرا لوگ پڑھا لکھا بولتے ہیں، بول ہوگا، اپنے نزدیک پڑھا لکھا جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اب یہ کہ عرف عام میں اسی کو پڑھا لکھا بولتے ہیں کہ جس کو مطلب وہ پھر پھر انگلش بولتا ہو. تو اب یہ معاشرے کی تقسیم ہے، راہ ہنر مند تو معاشرہ اس کو پڑھا لکھا بولتا نہیں ہے. اب کرنا کیا چاہیے؟ تو وہ یہ کہ علم دین حاصل کرنا چاہیے اور ہنر بھی سیکھنا چاہیے، کہ ہنر مند آدمی بھوکا نہیں مرتا. پڑھے لکھے بھاری تعداد میں آپ کو بے روزگار ملیں گے، خودکشی کرنے والوں میں بھی ایک تعداد آپ کو ان پڑھے لکھوں کی ملے گی. علماء ابھی تک ایک بھی نہیں میں نے سنا کہ عالم دین نے خودکشی کی ہو، کہ واقعی پڑھا لکھا تو عالم ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے. ہنر مند بھی کائے کو خودکشی کرے گا، کھاتا پیتا ہے، موج کرتا ہے. تو جو بھی ہے بہرحال وہ علم دین سب کو حاصل کرنا چاہیے. دنیاوی تعلیم بھی لی ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہوتی رہے، لیکن اب نماز پڑھنا نہیں آتی اور قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اب ایسی تعلیم دنیاوی یہ کیسے پڑھا لکھا کہا جائے اسے کو. لیکن لوگ کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی پڑھا لکھا ہے. اللہ کریم ہم کو دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، علم دین سے ہمارا سینہ مدینہ بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. حضرت یہ کیا واقعہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا غار میں ہونا اور پھر جان دینا؟
غار ثور کا واقعہ یا مراد ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے داخل ہوئے، تاکہ کوئی اگر موذی وغیرہ تو مجھے پہلے نقصان ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نقصان نہ پہنچائے. یہ عشق تھا ان کا.
یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقہ کرنے والا، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ.
تمہارا یہ غار ثور میں وہ تشریف لے گئے اور دیکھا تو کئی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، تو امکان تھا کہ ان کے کہیں سے سانپ نکل آئے. تو پہلے انہوں نے اپنی چادر مبارک وغیرہ کے پیس کیے اور غار کے کسی طرح بھی سوراخ بند کیے، ایک سوراخ خالی رہ گیا. وہ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ اس کو بند کیا جا سکے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے اپنا زانو پیش کیا، سرکار نے ان کے مبارک زانو کو نوازا، سر اقدس اس پہ رکھا اور آرام فرمایا. اب وہ جو خالی سوراخ تھا اس سے امکان تھا کہ کوئی سانپ وغیرہ نکل آئے اور ایذا نہ دے محبوب کو. انہوں نے اپنی ایڑی یا انگوٹھا اس پر رکھ دیا. اب اس میں سانپ جو تھا وہ ایک پرانا سانپ تھا جس نے وہ یہ تذکرہ سن رکھا تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی اور اس غار میں وہ تشریف لائیں گے. تو جب اس نے اس کے غار میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے بھینی بھینی خوشبو پھیلی، تو یہ سمجھ گیا کہ میرے محبوب آ گئے. اب وہ ہر سوراخ سے، اس نے کئی سوراخ اس لیے بنائے تھے کہ کوئی بھی سوراخ اگر بند ہو جائے تو میں کسی اور سوراخ سے آ کر ان کی زیارت کروں. لیکن جس سوراخ پر گئے اس سانپ گیا تو راستہ بند. آخرکار وہ ایک سوراخ جو بند تو تھا لیکن کچھ اس میں نرم نرم تھا, تو اس نے وہ اس کو تھوڑا دھکیلنے کی کوشش کی, لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ کوئی نکلنا چاہتا ہے ایزا دے گا, تو آپ نے اور پاؤں مضبوطی سے جمع دیا اپنا. اس نے پھر مجبوراً عشق میں ڈوب کر وہ بوسا لے لیا, نے دس لیا. اب وہ زہر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر وہ نچھاور ہوئے, آنکھ مبارک کھل گئی کہ نبی کا دل نہیں سوتا صرف آنکھ سوتی ہے. اس لیے نبی کا وضو بھی سونے سے نہیں جاتا. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا, تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا. اور سانپ اس دوران باہر آ گیا کیونکہ وہ پکڑ دی لی ہو گئی نا, اور وہ زہر نے اثر دکھایا تھا اضطراب کی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا دروازہ راستہ میں. سانپ تو خیر آیا اور وہ ارد گرد گھومنے لگا تھا, زیارتیں کر رہا تھا. تو اس طرح مطلب ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اس میں ہے. یہاں بڑا پیارا شعر ایک نے لکھا پنجابی شاعر نے, کہ وہ سانپ گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا سارے سوراخ بند تھے. آسے آسے عمر گزاری جلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا جدوں آیا بہاراں. میں نے اس امید پر اپنی عمر گزار دی کہ کبھی تو میرا سونا مجھے اپنا جلوہ دکھائے گا. تو جب جلوہ دیکھنے کا ٹائم آیا, جب باغ میں بہار آئی, تو یار نے میرا راستہ ہی بند کر دیا. مالی نے, رکھوال نے, رکھوالی کرے ہوئے میرا راستہ ہی بند کر دیا. تو یہ بڑا پیارا شعر ہے. خیر, تو بارہ سانپ کی حسرت پوری ہو گئی اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مبارک لعاب تھوک مبارک وہاں زخم پر لگایا سانپ کے ڈسنے کی جگہ پر, تو وہ زہر جو تھا وہ اس کا اثر جاتا رہا, صدیق اکبر فریش ہو گئے. یہ حکایت اس پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ صدیق اکبر کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ تو جان قربان کر چکے تھے کہ سانپ ڈستا ہے تو ڈسے, محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, دیٹس آل. تو اس لیے صدیق بل کے غار میں جان دے چکے, صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. کہ جان کی حفاظت, یہ تو فرضوں کا بھی فرض ہے, جان تو بہت بڑا فرض ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کرے, لیکن صدیق اکبر نے اپنے محبوب پر یہ جان بھی قربان کر دی. اپنے عزوم میں, اپنے خیال میں تو دے چکے تھے, صاحب نے ڈس دیا گیا, بلے ڈس, محبوب کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن رضا, بوڑھے شہر کی کہانی سنو گے؟
جی سنائیے.
انشاءاللہ. جنگل کا بادشاہ جو ہوتا ہے نا, وہ شیر مشہور ہی ہے کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ بولتے ہیں. تو یہ جنگل کا بادشاہ شیر بوڑھا ہو گیا تھا, اب وہ شکار نہیں کر سکتا تھا, بڑی آزمائش میں تھا. تو اس نے وہ اپنا بات پھیلا دی کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں. تو جنگل کے جانور اس سے ملنے آتے تھے اس کی عیادت کے لیے, اس کا مزاج پوچھنے کے لیے. تو لومڑی بھی آئی کچھ دن کے بعد. لومڑی یعنی فاکس اس کو بولتے ہیں,
فوکس دور کھڑی ہو کر شیر غار کے اندر دور کھڑی ہو کر باہر سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو اس نے کہا بیمار ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور تم بیٹا دور سے بات کر رہی ہو، تھوڑا قریب آؤ نا۔ تو اس نے کہا بس میں دور ہی ٹھیک ہوں۔ جو بولا میں نے یہ دیکھا کہ جو بھی جانور آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے آنے کے قدموں کے نشان تو ہیں، واپسی کے نشان آنے کے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب جو بھی تمہارے پاس آتا ہے تم کھا جاتے ہو اس کو، میں نہیں آتی تمہارے پاس۔ یہ کہہ کر لومڑی واپس چلی گئی۔ تو حسن اللہ اس سے یہ سبق ملا کہ جو بھی کام کرنا ہو پہلے اس کے انجام پر آدمی غور کر لے کہ اس کام میں میرا فائدہ ہے یا نقصان۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
Here it is, my name is Zakra.